جمعرات 17 مئی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ کوئٹہ میں کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی کے خلاف کارروائی، لشکر کا چیف مارا گیا، کارروائی میں فوج کا کرنل بھی ہلاک۔ تجزیہ کار نے کہا
لشکر جھنگوی اور اس قسم کے جو ٹولے ہیں اب ان کے خلاف آپریشن یا تو شروع ہونے لگا یا ہو گیا ہے، یہ شاید پہلی بوندیں ہیں بارش کی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک کی شناخت سلمان بادینی کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ سرکاری حکام کے مطابق کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی بلوچستان کا سربراہ تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق سلمان بادینی اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ کے علاقے کلی الماس میں سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں مارا گیا۔ اس کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان فوج کا ایک کرنل بھی ہلاک ہوا، جبکہ چار سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سلمان بادینی کالعدم لشکر جنگوی بلوچستان کے سربراہ تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وہ پولیس اہلکاروں اور ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 100 افراد کی ہلاکت کے واقعات میں ملوث تھے۔
پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل نگراں سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان کل ایک اہم ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں امکان ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے نام کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اس سے پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے درمیان نگران سیٹ اپ کے لیے چند روز پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ 15 مئی کو نگران وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے عبوری وزیر اعظم کے لیے 3 نام سامنے آئے تھے، جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین بھی شامل ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں کسی نام پر اتفاق نہ ہونے پر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا، اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ کرے گا۔
جنوبی کوریا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ جنوبی کوریا کے حکام نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کی درمیان ملاقات مذاکرات اور ملاقات میں مدد کر سکتے ہیں۔ عبداللہ فاروقی۔
شمالی کوریا نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر امریکہ نے شمالی کوریا پر جوہری ہتھیار کے خاتمے پر زور دیا تو 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات منسوخ کی جائے گی۔ اس کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ اگر ملاقات طے پاتی ہے تو صدر ٹرمپ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی ہم شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کی مہم جاری رکھیں گے۔ جب صدر ٹرمپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ شمالی کوریا پر جوہری ہتھیار کے خاتمے پر زور دے گا۔
ادھر یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے دوست نما دشمن کو قرار دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں یورپی یونین کے 28 ملکوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے دوران امریکہ کا موازنہ یورپ کے روایتی حریفوں روس اور چین سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یورپ کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنی مدد آپ کرنا پڑے گی۔ انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹسک نے یورپی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ امریکہ کی ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے دستبرداری اور یورپ کے خلاف تجارتی محصولات عائد کرنے کے خلاف مشترکہ محاذ بنائے۔
یورپی یونین 15 سال کے بعد بلقان کے خطے میں پہلا سربراہی اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اس علاقے کے 6 ملک یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا وائرس مضافاتی علاقوں سے بڑھ کر بڑے شہروں میں داخل ہو گیا ہے۔ ملک کے وزیر صحت کے مطابق ایبولا کا ایک کیس مبانڈاکا شہر میں سامنے آیا ہے۔ مبانڈاکا شہر کی آبادی 10 لاکھ ہے اور یہ شہر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی تک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا سے 42 افراد کی اموات واقع ہو چکی ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایبولا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر ملیشیا کی پولیس نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایک کرپشن کیس کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں نجیب رزاق کو محمد مہاتیر کی سیاسی جماعت نے بھاری اکثریت سے شکست دے دی تھی۔ سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے وکیل کے مطابق یہ چھاپے ہراساں کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، مگر ملائیشیا کے نئے 9 منتخب وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ پولیس کے پاس سابق وزیر اعظم کے گھر کی تلاشی لینے کا قانونی جواز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی کسی بھی شخصیت کے لیے روکی نہیں جا سکتی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک کالعدم شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک اہم رہنما کو 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا ہے. سرکاری حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ مارے جانے والوں میں کالعدم لشکر جھنگوی بلوچستان کا سربراہ شامل تھا. سیکیورٹی فورسز نے یہ کارروائی کوئٹہ شہر کے ایک نواحی علاقے میں کی جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان فوج کے ایک کرنل بھی ہلاک ہوئے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ کارروائی کوئٹہ شہر کے شمال میں نوائی علاقے کلی الماس میں کی گئی. فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کی جانب سے رات گئے فراہم کردہ معلومات کے مطابق کارروائی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد کے تحت یہ کارروائی پہلے سے گرفتار ایک شدت پسند سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر کی گئی. اس کارروائی میں سلمان بادینی سمیت 3 شدت پسند مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں سے سلمان بادینی کالعدم لشکر جنگوی بلوچستان کا سربراہ تھا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارا جانے والا یہ شدت پسند 100 افراد کی ہلاکت کے واقعات میں ملوث تھا جن کا تعلق پولیس اہلکاروں اور ہزارہ قبیلے سے تھا. اس کارروائی کی بازگشت آج شام بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی. اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا.
جس نے ہمارے معصوم ہزاروں کی گود اچاڑے, ماؤں کی گود اچاڑے, عورتوں کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان میں جنہوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوں گے. تو
آئی ایس پی آر کے مطابق اس علاقے میں کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل سہیل عابد بھی ہلاک ہوا جبکہ سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار زخمی ہوئے. زخمی اہلکاروں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اسمبلی میں وزیر داخلہ کا انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا.
تو کیا دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے جس طرح ایک کرنل نے کل اپنی جان دی ہے, کل جس طرح اے ٹی ایف کے ایک جوان نے اپنی جان دی ہے اور 7 کے قریب وہاں پر زخمی پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کس کے لیے؟ ہمارے لیے میڈم اسپیکر, ہم تو آرام سے اپنی سحریوں کی تیاریاں کر رہے تھے, ہم اپنے رمضان کی تیاری کر رہے تھے.
سیکورٹی سے متعلق اداروں کے مطابق اگرچہ سلمان بادینی بلوچستان میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم کا سربراہ تھا لیکن مارے جانے سے قبل وہ اس حوالے سے زیادہ معروف نہیں تھا. تاہم ہلاکت سے 7 روز قبل کوئٹہ سے شائع ہونے والے اخبارات میں ایک اشتہار میں ان کی تصویر شامل تھی. اس اشتہار میں سلمان بادینی عرف عابد سمیت 7 افراد کی گرفتاری میں عوام سے تعاون کی درخواست کی گئی تھی جن کا سرکاری حکام کے مطابق مذہبی شدت پسند تنظیموں سے تعلق ہے. اس اشتہار کے مطابق سلمان بادینی کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی. کوئٹہ میں سیکورٹی سے متعلق ادارے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سلمان بادینی ہر وقت خودکش جیکٹ پہنے رکھتا تھا. سیکورٹی اہلکار کے مطابق وہ کوئٹہ شہر کا رہائشی تھا. وہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں زیر تعلیم بھی رہا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں بی بی سی کو بھیجے جانے والے ایک پیغام میں لشکر جنگوی العالمی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان بادینی کا لشکر جنگوی سے تعلق نہیں تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اسی خبر کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کوئٹہ میں صحافی شہزادہ ذوالفقار سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کرنل سلمان عابد اور لشکر جنگوی کے بلوچستان کے سربراہ کی ہلاکت کی کیا تفصیلات ہیں.
دیکھیں ابھی تک تو جو ہمیں معلوم ہوا ہے یہ ایک آپریشن ہوا اور یہ کوئٹہ کے نارتھ میں پشتون ڈومینیٹڈ ایریا ہے قلی الماس، وہاں پر یہ کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ملٹری انٹیلیجنس کو یہ اطلاع پہلے سے تھی، اور بہرحال ان کو یہ اطلاع اس وقت مل گئی تھی کہ یہ یہاں رہ رہے ہیں اور نیکسٹ فیو ڈیز میں شاید یہ پھر کوئی ایسی کاروائی کریں اور جس سے شاید شہر میں اور ٹارگیٹ وہ سیکیورٹی فورسز کو کریں یا ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو کریں، اور یہ گئے ہیں غالباً کوئی 6:30 سے 8:30 کے درمیان کوئی ایسا اس وقت میں گئے ہیں وہاں پہ. شاید جو میرے اپنا ایک اپنے اوپینین ہے، شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنا سخت ریزسٹنس ہوگا ہے، اور کیونکہ وہ خود لیڈ کر رہے تھے کرنل سلمان عابد جو ملٹری انٹیلیجنس کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے بلوچستان کے.
اچھا.
اور وہ آگے لیڈ کر رہے تھے، آگے گئے اور وہ ریزسٹنس ایسا ہوا کہ وہ خود اس فائر میں آ گئے اور ان کے ساتھی کچھ 4 لوگ زخمی بھی ہوئے. تو یہ تفصیلات ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ سلمان جس کا نام سلمان بادینی ہے، عرف عابد کے نام سے مشہور تھا، یہ لشکر جنگی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، اور کبھی اتنا زیادہ لوکی میں رہنے والا لیم لائٹ میں تھا یہ بندہ، لیکن ان کا بڑا ہارڈن کرمنل اور ہارڈن ان کا وہ بندہ تھا جو انہوں نے ان کے جو جہانگیر بادینی سعید بادینی کے مارے جانے کے بعد پھر انہوں نے اس کو مقرر کیا.
کیا حالیہ شورش کے دوران بلوچستان میں کوئی کرنل کی سطح کا سینئر افسر کسی آپریشن میں ہلاک ہوا ہے آپ کی معلومات کے مطابق؟
جی، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن وہ سپریٹسٹ کی اس میں ہوا تھا، اور گچ کا ایریا پنجگور کا ایریا تھا، وہاں پر ان کی کانوائی جا رہی تھی، ان کو انڈر اٹیک آ گیا تھا، وہ سپریٹسٹ کے ایک وہ ہوا تھا.
اچھا.
اور یہ سیگیٹیرین اس میں جو ہے، یہ میں جو اسلامک ملیٹنسی یا سیگیٹیرین میں جو انوالو لوگ ہیں یہ، لیکن اتنا بڑا واقعہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں میں سمجھتا ہوں ہوا ہے جو سیکنڈ ان کمانڈ ملٹری انٹیلیجنس کا اس کا یہاں پر مارا جانا. اور اس سے پہلے عثمان سیف اللہ کرت جو ایک جو جیل سے بھاگا تھا، اور اس کے بعد کافی چھاپے مارتے رہے، وہ سندھ میں بھی کاروائیاں کرتا، یہاں بھی کرتا، ان کی جب اس کو ٹریپ کیا گیا، وہ ایک ہوٹل میں کسی بندے کو اپنے کسی بندے کو پیسے دے رہا تھا، وہاں اس کو ٹریپ کیا گیا، تو وہاں جو آئی ایس آئی جو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ایک آفیشیل وہ لاسٹ ہز لائف، وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے. لیکن اس طرح کا واقعہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک سینئر آفیشیل اور سیکنڈ ان کمانڈ ایک بڑے آرگنائزیشن کا جو دہشت گردی کے خلاف کام کرتی ہے اور ان کا کام یہی رہتا ہے، تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے.
یہ تھے کوئٹہ سے صحافی شہزادہ ذوالفقار. بلوچستان میں لشکر جھنگوی کا نیٹورک کتنا بڑا ہے اور اگلے دنوں میں حالات کیسے ہوں گے، اسی کا جائزہ لینے کے لیے میں نے رابطہ کیا کوئٹہ میں نجی نیوز چینل آج ٹی وی کے بیورو چیف مجیب احمد سے، اور بات شروع کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ سیکیورٹی آپریشن کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے سلمان بدینی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے.
سلمان بدینی کا ذکر ایک سال پہلے سامنے آنا شروع ہوا تھا جب عثمان سیف اللہ کرد ایک آپریشن میں مارا گیا جو لشکر جنگوی کا سربراہ تھا، اور سلمان کا نام ایز اے ٹارگیٹ کلر کے طور پہ جو حساس ادارے ہیں ان کی لسٹوں میں تھا، لیکن اتنا بڑا کوئی نام نہیں تھا. پھر ان کے جو آپریشن تھے ایل جے کے، اس کو کافی بریک لگ گئی تھی عثمان بدینی اور پھر محمود رینٹ کے مارے جانے کے بعد. پھر یہ کاروائیاں محدود ہو گئی تھی، اکا دکا پر اتنا زیادہ افیکٹو محسوس نہیں ہو رہے تھے، لیکن چند ماہ کے دوران یکدم ان کاروائیوں میں تیزی آئی اور ٹارگٹ کلنگ بڑی ہزارہ قبیلے کی، اور اس کے ساتھ ہی کرسچنز کی ٹارگٹ کلنگ ہونے لگی، جس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں. کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے، جنہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اب لشکر کی جو کمانڈ ہے وہ سلمان بدینی کو دی گئی اور وہ یہ کاروائیاں کر رہا ہے. اور اس حوالے سے جو ایک دو ماہ پہلے ڈی ایس پی پہ اٹیک ہوا تھا چمن ہاؤسنگ اسکیم میں، اور اس میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی، اس میں جو فائرنگ کرنے والا تھا وہ بھی یہی سلمان بدینی تھا، کیونکہ آدھا چہرہ اس کا چھپا ہوا تھا اور آدھا باہر تھا، جس کے بعد فورسز اس کے پیچھے لگ گئیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بلوچستان میں لشکر جھنگوی کا نیٹورک کتنا بڑا ہے جس کی سربراہی یہ سلمان بدینی کر رہے تھے.
لشکر جھنگوی کا نیٹورک سامنے آیا تھا 2000 کے بعد، جب پہلا 2003 میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا امام بارگاہ میں، پھر کیڈٹ کو مارا جانے لگا جو ہزارہ شیعہ تھے،
اس کے بعد یہ نیٹ ورک سامنے آیا تھا اور اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے جس میں شفیق رنگ تھا, داؤد بادینی تھا, عثمان سیف اللہ کرد تھا, یہ سارے پکڑے گئے تھے. لیکن پھر اے ٹی ایس جیل توڑ کے عثمان سیف اللہ کرد باہر گیا اور اس کے بعد جو بڑے کاروائیاں ہوئیں جس میں ہزارہ ٹاؤن کا دھماکہ, علمدار روڈ کے بڑے دھماکے, خودکش حملے, یہ تیزی آتی گئی. لیکن تین دو سال قبل جو کاروائی ہوئی بائی پاس کے ایریے میں, اس میں عثمان سیف اللہ کرد مارا گیا اور پھر اس کے چھ مہینے بعد ہی محمود رنج کو بھی مار دیا گیا جو جیش الاسلام نامی گروپ چلاتا تھا, جو اسپرنٹر گروپ تھا لشکر جنگوی کا. جس کے بعد یہ کاروائیاں تقریباً محدود ہو گئی تھی اور اکا دکا کبھی کوئی کاروائی ہوتی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس نیٹ ورک کو تقریباً ختم کر دیا گیا, لیکن ایسا نہیں تھا. لیکن تین مہینے کے دوران یکدم ان کاروائیوں میں تیزی آئی. پہلے فورسز پہ حملے شروع ہوئے, پھر ہزارہ شیعہ کو اور پھر کرسچنز کو مارا جانے لگا. تو تب یہ چیزیں کھلنی شروع ہوئیں. یہ عموماً کلیم یہ ہوتا تھا کہ اس کو کلیم کرنے والے داعش یا اسلامک اسٹیٹ والے تھے, وہ کلیم ضرور کرتے تھے, لیکن لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لشکر جنگوی کی ہے. جو لوکل جو میڈیا ان کو فون کر کے بھی کہتے تھے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ لشکر جنگوی العالمی کے نام سے اس کو کلیم بھی کرتے تھے. اس پر یہ کاروائیاں ان پہ دیکھی گئیں اور یہ نیٹ ورک محدود صرف کوئٹہ تک نہیں ہے, یہ نوشکی اور پھر مستونگ اور پھر کلات کے ایریا میں بھی پھیلا ہوا ہے. اور جو گرفتاریاں رات کے آپریشن میں ہوئی ہیں اس سے امید ہے کہ کافی مدد ملے گی اور اس کو ختم کیا جا سکے گا. ایٹ لیسٹ یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ جب لشکر جنگلی کا کوئی بھی سربراہ مارا جاتا ہے تو جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنے لوگ باقی ہیں, لیکن کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو ٹارگیٹ کلنگ کر رہے تھے, کیونکہ مین ان کا ہیڈ تو مارا گیا لیکن جو لوگ باہر کام کرتے ہیں, جو ان کے اعلی کار ہوتے ہیں, وہ ضرور موجود ہوں گے. اور ان کی تعداد کے بارے میں فورسز کو اندازہ تو نہیں ہے, لیکن خیال یہ ہے کہ 30 سے 40 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو نہ صرف کوئٹہ, مستونگ اور پھر چمن اور کلات اور ملیکہ علاقوں میں کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ سلمان بدینی کی ہلاکت کے بعد کیا اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اس کے ساتھیوں کی جانب سے کوئی جوابی حملہ ہو, یا بدینی کی ہلاکت کے بعد اس تنظیم کی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں, جو ہزارہ شیعہ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اور آرمی چیف جب کوئٹہ آئے تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا لا اینڈ آرڈر پہ, اور اس میں تمام ایجنسیز کے سربراہ اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں جن میں ایف سی اور پولیس وغیرہ, یہ لوگ موجود تھے. اور اس وقت یہ کلیئر انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ایل جی ہو یا کوئی اور ٹیررسٹ گروپ ہو, زیرو ٹالرنس پہ جانا ہے اور ان کے خلاف بھرپور کاروائیاں کرنی ہیں. اور اس کو تو بالکل خاطر میں نہیں لانا کہ یہ بیک لیش بھی ہوگا اور یہ پلٹ کے بھی آ سکتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھنے کے باوجود یہ کاروائیاں کی گئیں. رات کا جو آپریشن تھا اس کی کمانڈ ایک فل کرنل نے کی, جو ڈپٹی کمانڈر ایم آئی کے طور پہ کام کر رہے تھے, کرنل سہیل عابد. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملٹری کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ان سے نمٹنے کے لیے. اور اسی طرح ایف سی اور پولیس بھی آگے ہیں. ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جب ایسی کاروائی ہوتی ہے, جب کوئی بڑا مارا جاتا ہے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایل جے کا نیکسس تو ختم ہو گیا ہے, لیکن جو اس کی اتحادی تنظیمیں جس میں ٹی ٹی پی ہو یا پھر وہ آئی ایس کی شکل میں ہو, داعش کی یا پھر وہ کسی اور گروپ کی شکل میں ہو, وہ اس کو بدلہ لینے کی ضرور کوشش کریں گے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا لا انفورسمنٹ ادارے ہوں, وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے تو پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کاروائی کے بعد ضرور کوئی بدلہ یا انتقامی کاروائی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مذہب کے نام پر تشدد کرنے والی تنظیم مدرسوں یا دیگر مذہبی تنظیموں کے سائے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں, کیا ان دیگر تنظیموں کے بارے میں سیکیورٹی ایجنسیز کوئی کاروائی کر رہی ہیں جہاں تشدد کرنے والے لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں؟
دیکھیں, ایک سے ڈیڑھ سال پہلے تک جب تک عثمان سیف اللہ افیکٹو تھا تو ان کے جو حامی اور ان کے جو حامی مدرسے تھے یا جو گروپس تھے جن میں اہل سنت والجماعت جو بین آؤٹ فٹ ہے ملت اسلامیہ کے نام سے بھی کام کرتی رہی, وہ لوگ منظر عام پہ رہتے تھے. لیکن ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام لوگ اب
کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے. پہلے تو اخبارات تک کوئی ارغمال بنایا ہوا تھا انہوں نے لوکل, اور ان لوگوں کو بھی یہ اپنے بیان چھاپنے میں مجبور کرتے تھے, لیکن اب ایسی تنظیمیں بالکل منظر عام پہ نہیں ہیں. اگر انڈر گراؤنڈ کچھ جگہوں پر کچھ مدرسوں میں کام ہو رہا ہوگا, لیکن مجموعی طور پہ اس کو کور کیا گیا, اور کوئٹہ کے وہ مدارس جن پہ شبہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے ساتھ انوالو ہیں, ان کو یا تو بند کرا دیا گیا ہے یا ان کی سختی سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ کون ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور کہاں سے لوگ آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مارے گئے یا پکڑے گئے, انہوں نے کوئٹہ کے نوائی علاقوں, عام رہائشی علاقوں میں پناہ گاہیں اپنی بنا رکھی تھیں, اور انہوں نے مدارس میں پناہ نہیں لی تھی.
یہ تھے کوئٹہ سے نجی نیوز چینل آج ٹی وی کے بیورو چیف مجیب احمد. اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی راشد رحمان سے بات کی جو بلوچستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بلوچستان میں اب تک سیکیورٹی ایجنسیوں کی کاروائیوں کا بڑا ہدف قوم پرست بلوچ تنظیمیں اور ان کے رہنما اور کارکنان رہے ہیں, اور شدت پسند مذہبی تنظیموں کو چھوٹ ملی رہی ہے. لشکر جھنگوی کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک لشکر جھنگوی کا تعلق ہے, وہ ایک سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے اور وہ شیعوں پہ زیادہ ان کو ہدف بناتے رہے ہیں, بالخصوص ہزارہ جو لوگ ہیں کوئٹہ میں.
اچھا.
کیونکہ وہ شیعہ ہیں.
جی.
اب حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں ہزارہ قوم جو ہے اس نے ایک احتجاج بھی کیا تھا, کرتے رہے ہیں بےچارے کئی سالوں سے.
جی.
لیکن اس دفعہ فرق یہ تھا کہ جنرل باجوہ خود وہاں گئے.
جی.
اور ایسا معلوم ہوا کہ پہلے تو سیاستدان جاتے تھے ہزارہ پروٹیسٹ میں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس دفعہ کچھ ڈیمانڈ بھی ان کی یہ تھی اور میرا خیال ہے فوج نے بھی مناسب سمجھا.
جی.
اور جنرل باجوہ خود تشریف لے گئے وہاں, ان کو دلاسہ دیا, اشورنسز دیں, گارنٹیز دیں کہ انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے گا.
جی.
تو ممکن ہے کہ یہ اگر بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں.
جی.
تو اس وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز حرکت میں آئی ہیں.
اچھا.
اور بالخصوص جیسے آپ نے کہا, پہلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں جو قوم پرست انسرجنسی چل رہی ہے اسی پر زور ہے ان کا, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا.
جی.
تو اس کے برعکس اس دفعہ اب یہ لگتا ایسا ہے کہ اس آپریشن یہ ایک شروعات لگتی ہے کہ اب لشکر جھنگوی اور اس قسم کے جو دہشت گرد یا سیکٹیرین گروپس ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیے جانے کا امکان ہے.
جی. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فوج کے سربراہ جنرل باجوہ نے خود دورہ کیا کوئٹہ کا اور ہزارہ قبیلے کے ارکان سے ملاقات کی, پھر چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے بھی کہا تھا کہ ہزارہ قبیلے کی نسل کشی ہو رہی ہے, کیا یہ بھی اس پیراڈائم شفٹ کا حصہ ہے؟ اس سے کوئی تعلق بنتا ہے اس کا؟
میرا نہیں خیال, اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب تو ہر طرف جا رہے ہیں اور ہر ممکنہ لگتا ہے کام میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ بہتری آئے. تو یہ نہیں مجھے معلوم کہ چیف جسٹس کا اس میں کوئی رول تھا یا نہیں تھا علاوہ دلاسہ دینے کے, لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ کئی سالوں کے عمل کے برعکس اب ایسا لگ رہا ہے کہ لشکر جھنگوی اور اس قسم کے جو ٹولے ہیں ان کو بلوچستان میں جو ہے اب ان کے خلاف آپریشن یا تو شروع ہونے لگا ہے یا ہو گیا ہے. یہ شاید پہلی بوندیں ہیں بارش کی.
اچھا, اس وقت اگر بلوچستان کی شورش کا تجزیہ کیا جائے اور اندازہ لگایا جائے کہ صوبے کے حالات اب کتنے بہتر ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو وہاں دہشت گردی کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس میں جہاں باقی ملک میں کمی آئی ہے تو قدراً بلوچستان میں بھی کمی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اچھا.
دوسری بات, جہاں تک قوم پرست انسرجنسی کا تعلق ہے, وہ بھی کئی فیکٹرز ہیں, لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پہلے کے برعکس اس شدت سے نہیں چل رہی.
اچھا.
جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا.
اچھا.
اور اس کی میرا خیال ہے بنیادی وجہ شاید کاروائی اتنی نہ ہو. میرا خیال ہے جو بلوچ قوم پرست موومنٹ ہے اس کے اندرونی مسائل خاصے ہیں اور کئی لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ان کا اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قوم پرست جو تحریک ہے بلوچستان میں وہ قدراً پیچھے ہٹی ہے یا کمزور ہوئی ہے.
یہ تھے سینئر صحافی راشد رحمان. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کی خبروں کا پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
آئی سی سی کی کرکٹ کمیٹی اس بات پر بحث شروع کرنے والی ہے کہ آئندہ سال سے ہونے والی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ٹاس کو ختم کر دیا جائے تاکہ میزبان ٹیم کے ہوم ایڈوانٹیج کو بڑی حد تک کم کیا جا سکے اور مہمان ٹیم کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ پہلے بیٹنگ یا بالنگ کا فیصلہ کرے. بال ٹیمپرنگ میں ملوث آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر کو کلب کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے. چونکہ ان پر ایک سالہ پابندی کا اطلاق بین الاقوامی اور فرسٹ کلاس کرکٹ پر ہے لہٰذا وہ کلب کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اس سے پہلے کیمرون بینکرافٹ کو بھی کلب کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی جا چکی ہے. آئی پی ایل میں آج سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. سن رائزرز کی ٹیم پہلے ہی پلے آف میں جگہ بنا چکی ہے جبکہ بنگلور کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر ساتویں نمبر پر ہے. گزشتہ رات ممبئی انڈینز نے کنگز الیون پنجاب کو 3 runs سے ہرا دیا. لوکیش راہل کے 94 runs بھی کنگز الیون پنجاب کو کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکے. ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے یورپا لیگ جیت لی. فائنل میں اس نے مارسے کو 3 goals سے ہرایا. نیلسن مینڈیلا کی پیدائش کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ہونے والا فٹ بال ٹورنامنٹ بارسلونا نے جیت لیا. فائنل میں اس نے جنوبی افریقی چیمپئن ٹیم میم لوڈی سن ڈاؤنز کو 3-1 سے شکست دی. اٹلی اور یوونٹس کے گول کیپر بوفون آج ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں. 40 سالہ بوفون کی قیادت میں یوونٹس نے گزشتہ دنوں اٹالین لیگ اور اٹالین کپ جیتا ہے. اٹالین اوپن ٹینس کے پری کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن الیگزینڈر زیوروف کا مقابلہ کائل ایڈمنڈ سے ہوگا. دوسرے راؤنڈ میں نوویک جوکوویچ، رافیل نڈال اور کی نشیکورے نے اپنے میچز جیت لیے. البتہ 6th seed ڈومینک تھیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. خواتین مقابلوں کے 3rd round میں عالمی نمبر 1 سیمونا ہالپ کا مقابلہ میڈیسن کیس سے ہوگا جبکہ یوہانا کونٹا، یلینا اوسٹاپینکو کے مد مقابل ہوں گی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سب سے زیادہ تنخواہ کس کو ملنی چاہیے؟ یہ سرخی ہے ایک خبر کی جو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر لگی ہے. اس وقت یہ ہماری ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی خبروں میں شامل ہے. آپ بھی پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیے. سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی سے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک کی شناخت سلمان بادینی کے نام سے ہوئی ہے. حکام کے مطابق سلمان بادینی کلدم تنظیم لشکر جھنگوی بلوچستان کا سربراہ تھا. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کل اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی کے خاص اجلاس میں حصہ لینے کے لیے ترکی روانہ ہو رہے ہیں. یہ اجلاس غزہ میں 55 سے زیادہ فلسطینی مظاہرین کی ہلاکتوں کے بعد بلایا گیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے بڑے شہر مباڈانکا میں ایبولا کیس سامنے آنے پر ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. یورپی یونین نے ایسے قوانین متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے جن کے تحت امریکی پابندیوں کے باوجود یورپی کمپنیاں ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھ سکیں گی۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات تب تک دوبارہ نہیں شروع کیے جائیں گے جب تک دونوں ممالک کے درمیان اختلافات دور نہیں ہو جاتے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی تمینہ قریشی۔ پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت کے قائد نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہیں۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں متعلقہ فورم پر لے جائی جائیں۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے عمر دراز۔
لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے دائر درخواستوں میں استدعا کی گئی تھی کہ روزنامہ ڈان کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں ممبئی حملوں کے حوالے سے نواز شریف نے جو بیان دیا اس پر وہ غداری کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ درخواستوں میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ نواز شریف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو متعلقہ حکومتی اداروں سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ یہ متعلقہ ادارے کون ہیں اور ایسی عدالتی درخواستیں قابل سماعت کیوں نہیں تھیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آئین پاکستان کی نظر میں غداری کیا ہے۔ غداری کا تعین کرنے اور غدار کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنے کا حق آئین کس کو دیتا ہے؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ ہر وہ شخص غدار ہے جو طاقت کے استعمال یا کسی بھی غیر آئینی طریقے سے آئین پاکستان کو منسوخ، تحلیل، معطل یا عارضی طور پر بھی معطل کرتا ہے یا ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا یا ایسا کرنے کی سازش میں شریک ہوتا ہے۔ یہ اس آئینی تصور کی وہ شکل ہے جو آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد سامنے آتی ہے۔ ماہر قانون ایس ایم ظفر کے مطابق غداری کا لفظ پہلی مرتبہ سن 1973 کے آئین میں استعمال ہوا، تاہم اس وقت دیے جانے والے غداری کے تصور میں 18ویں ترمیم کے بعد تبدیلی آئی۔ اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آئین کو معطل یا عارضی طور پر بھی معطل کرنے والا شخص یا ایسے شخص کی امداد کرنے والا شخص بھی غدار ہوگا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایس ایم ظفر کا کہنا تھا کہ ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والا شخص آئین کے مطابق غداری کی تعریف کے اندر نہیں آتا۔
وہ آئے گا نیشنل سیکیورٹی کے خلاف، وہ اس کی ڈیفینیشن میں آئیں گے بہت سارے دفعات۔ فوج کو بغاوت پر الرٹ کرنا کہ آپ فوج کو بغاوت کی طرف لے کر جائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کریں، دشمن ملکوں کے ساتھ سازش کریں، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔
ماہر قانون بابر ستار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔
اس کی ہسٹری بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے چونکہ ملٹری رول آتا رہا تھا آف اینڈ آن، 273 کے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ٹریزن کا کانسیپٹ ڈالا۔ یہ بڑا نیرولی ڈیفائنڈ کانسیپٹ ہے ٹریزن کا، اور اس میں یہ جو جنرل ہماری سینس ہے کہ آپ کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو وہ ٹریزن کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ٹھیک ہے۔
دونوں ماہرین کا کہنا تھا کہ غداری کا تعین کرنا اور اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنا صرف اور صرف وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایس ایم ظفر کا کہنا تھا کہ غداری کی کارروائی کا آغاز وزیر داخلہ کر سکتا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم اور ان کی وفاقی کابینہ کرتی ہے۔ تاہم بابر ستار اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔
پارلیمنٹ نے لا انیکٹ کیا اور اس کے اندر پھر یہ لکھا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کب ٹریزن ہوا ہے اور انیشیٹ کرے گی اس کے اوپر کوئی کمپلینٹ، اور پھر عدالت ایک اسپیشل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے جو سنتی ہے، جس طرح ہم نے مشرف کے کیس میں دیکھا۔
قانونی ماہر بابر ستار کہتے ہیں کہ یہ ایک فوجداری مقدمہ ہوتا ہے جس کی سزا موت یا عمر قید ہوتی ہے، تو اس میں اسی طرز کی شہادتیں اور گواہان درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بارے ثبوت بھی الزام لگانے والے پر یعنی حکومت پر ہوگا۔ جبکہ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ غداری کے آئینی تصور کی صورت میں ثبوت سامنے ہوتے ہیں۔
اگر نئی حکومت نے پرانے حکومت کا تختہ آئینی طریقے سے نہ الٹایا ہو تو وہ تو ایک بڑی ثابت ہوگی، اس کا مطلب کہ آئین تحلیل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ آئے حکومت میں تو خود اعلان کرے کہ ہم نے پرانے آئین کو تحلیل کر دیا ہے، ڈبلوگیٹ کر دیا ہے، ریپیل کر دیا ہے. جو تحلیل کرتا ہے اس کی تو ایویڈنس بڑی واضح ہے، اس کا ایکشن اور اس کے بعد جو کاروائی ہوتی ہے، کبھی مارشل لا لگایا جا سکتا ہے، کبھی امرتی لگا دی جا سکتی ہے.
نواز شریف کے خلاف دائر درخواستوں کے حوالے سے ایس ایم ظفر کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ تر سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. عوام چونکہ زیادہ آئینی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو وہ اس میں الجھ جاتے ہیں. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور ملک میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے نگراں حکومت کے لیے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان کل اہم ملاقات ہوگی. اس ملاقات میں امکان ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اس سے پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ کے درمیان نگراں سیٹ اپ کے لیے چند روز پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں یہ اندیا دیا گیا تھا کہ 15 مئی کو نگراں وزیر اعظم کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے عبوری وزیر اعظم کے لیے 3 نام سامنے آئے تھے، جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین بھی شامل ہیں. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کا نام بھی بطور نگراں وزیر اعظم سامنے آیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے 8ویں سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام بطور نگراں وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا ہے. ملکی آئین کے مطابق وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے لیے اگر کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اندر کسی شخص کو نگراں وزیر اعظم نامزد کرنے پر متفق نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ کرے گا. موجودہ حکومت 31 مئی کو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ملک میں نگراں سیٹ اپ کام کرنا شروع کر دے گا، جو بظاہر 2 ماہ میں ملک میں عام انتخابات منعقد کروانے کے بعد اقتدار منتخب ہونے والی حکومت کے حوالے کر دے گا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اگلی خبر بھی ملک میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہی ہے. پاکستان میں مسیحی برادری کی تنظیموں نے ملک بھر میں آل پاکستان کرسچن الائنس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. اتحاد نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی مخصوص نشستوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ارکان کے انتخاب کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کیا جائے. اسلام آباد سے فرحت جاوید.
مسیحی برادری کے رہنما اسحاق ساجد نے اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد میں 5 دیگر مسیحی تحریکیں بھی شامل ہو چکی ہیں. آل پاکستان کرسچن الائنس نامی اس اتحاد کے چیئرمین اسحاق ساجد کا کہنا تھا کہ 1985 سے اب تک ملک کی آبادی میں 125% اضافہ ہوا ہے، لیکن پارلیمان میں اقلیتوں کی نشستوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آیا. واضح رہے کہ اس وقت سینٹ کی 104 نشستوں میں اقلیتوں کے لیے صرف 4، جبکہ قومی اسمبلی کی 272 نشستوں میں اقلیتوں کے لیے صرف 10 نشستیں مخصوص ہیں. اسحاق ساجد نے مطالبہ کیا کہ ان مخصوص نشستوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ان پر انتخاب کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جائے.
پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹرکشنز بھی دی گئی تھیں کہ جہاں پر مائنورٹیز کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر آپ ان کو ٹکٹس دیں نان مسلمس کو، مگر وہ اس پہ تیار نہیں ہوتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمیں پرانا والا سسٹم دے دیجئے جس میں ہم اپنا الیکشن لڑ کے آتے تھے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو ٹکٹ کیوں دیں، ہم پارٹی والے کہتے ہیں آپ کو ریزرو سیٹ جو ہیں آپ کی. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشنز دے دیجئے تاکہ ہمارے جو کرسچنز ہیں وہ الیکشن لڑ کے آئیں، مائنورٹی جتنی ہیں، اور سیکنڈلی ڈول ووٹ کر دیا جائے جس طرح سے کشمیر میں ہے.
آل پاکستان کرسچن الائنس نے مطالبہ کیا کہ غیر مسلم حلقوں کو ہر صوبے میں ان کی آبادی کے مطابق صوبائی طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے. اتحاد میں شامل رواداری تحریک کے سربراہ سیمسن سلامت نے کہا کہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے 28 حلقوں میں غیر مسلم اکثریت میں ہیں، اس لیے انہیں نمائندگی کا واضح حق ملنا چاہیے.
ہماری صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں نمائندگی کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جتنے فیصد ووٹ لیتی ہیں اس کے مطابق انہیں سیٹیں جو ہیں اتنے پرسنٹ جو ہیں وہ ملتی ہیں. یعنی براہ راست مائنورٹیز کو نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے وہ پاکستان بھر کی جو اقلیتیں ہیں ان میں تشویش کا اظہار پایا جا رہا ہے. ہمارے تحفظات ہیں کہ جس بندے کو ہم نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا وہ ہمارا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اقلیتوں کا نمائندہ نہیں ہے, وہ سیاسی جماعتوں کا نمائندہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ متناسب نمائندگی کا طریقہ کار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. حلقہ بندیاں کر کے آپ جو ہے وہ مائنورٹیز کو اپنے نمائندے جو ہے وہ براہ راست منتخب کرنے کا حق دیں.
آل پاکستان کرسچن الائنس کے ارکان نے کہا کہ حکومت نے 2017 کی مردم شماری کے بعد بھی اقلیتی آبادی کے اعداد و شمار کو پس پشت ڈالا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک میں مسیحی برادری کی درست تعداد سے متعلق انہیں مردم شماری کے اعداد و شمار فراہم کیے جائیں. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کی بات کا, پیش کر رہی ہیں صبا رحمت.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام. شروع کرتے ہیں سابق وزیر اعظم اور حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے ممبئی حملوں پر دیے گئے سیاسی بیان کے بعد جو تنازع کھڑا ہوا اس پر ہمارے سامعین کے رد عمل سے.
میرا نام طاہر محمود ہے, میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں. دیکھیں, نواز شریف کو کب سے محالفین تانے دے رہے تھے کہ آپ سینے میں چھپے راز بتا کیوں نہیں دیتے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف نے ابھی ایک مختاز سا جملہ ہی اشارتاً کہا ہے, اور ملک میں ان کے سیاسی شکست خوردہ محالفین طوفان برپا کر دیا ہے.
محمد عثمان شاہد بات کر رہا ہوں دیہاڑی سے. میرا پیغام یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ملک مخالف بیان دیا ہے پچھلے دنوں وہ انتہائی افسوسناک ہے, اور اس پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے. اور
صبح پنجاب سے یہ اگلا پیغام, اور ہمارے ان سامع نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کیڈٹ کالج کے طلباء پر تشدد کے واقعے کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے, اور کیا کہتے ہیں سنیے.
شاہد محمود لنگریال, ایڈوکیٹ میرا نام ہے. دیکھیے, ایک بات کو سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ تشدد جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کا حصہ ہے. آج بھی ہمارے اسکولوں میں یہ سمجھا جاتا ہے اور اس پہ یقین کیا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا اور سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو مار کے ذریعے سمجھا جائے گا. اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ آپ پوری دنیا کے نقشے پہ نظر اڑائیں, جس خطے میں ہم رہتے ہیں پچھلے ایک سال میں کوئی ایک بڑا دماغ بھی ہم پیدا نہیں کر سکتے. دیکھیے, تعلیم سے آپ کو محبت پیدا کرنی ہوتی ہے اور محبت کروانی ہوتی ہے.
اور یہ اگلا پیغام بھی صبح پنجاب سے ہی ہے, اور ہمارے انسامے نے پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے سوال کیا ہے, اور کیا کہتے ہیں سنتے ہیں.
میں تاج محمود کھبانا مذہبی قلعے والا سے بات کر رہا ہوں. میرا ایز اے کارکن عمران خان صاحب سے سوال ہے کہ نوجوان پی ٹی آئی میں آئے تھے تبدیلی کے نام سے, اور اب وہ بھی آ گئے ہیں جن سے نوجوان تبدیلی چاہتے تھے, تو پی ٹی آئی میں نیا کیا ہے جس سے بنے گا نیا پاکستان, اور بدلا کیا ہے جس سے آئے گی تبدیلی؟ کچھ تو سمجھائیے کہ کچھ پلے پڑ جائے.
چلیے سامعین, اب باری ہے بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کی, اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے موصول ہونے والا یہ پیغام سنتے ہیں.
یہ بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے نام پہ کچھ لوگ نمائندگان بھرتی کر رہے ہیں, اور ان سے 20,000 سے لے کر 50,000 روپے تک پیسے بٹورے جا رہے ہیں. کیا آپ کے کچھ لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں, یا ادارہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں, یا کچھ لوگ آپ سے پیسے آپ کے نام پہ پیسے وصول کر رہے ہیں؟ بتا دیجیے گا, شکریہ.
جناب, آپ کے سوال کے جواب کے لیے میرے ساتھ بی بی سی اردو پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید موجود ہیں.
طیب صاحب, ایک انتہائی اہم اور سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلانے کا بہت بہت شکریہ. میں واضح کرتا چلوں کہ بی بی سی اس طرح کی کوئی بھرتی مہم پاکستان میں کہیں بھی نہیں چلا رہی, اور اگر جب بھی بی بی سی نے اس طرح کی کوئی نئی تعیناتی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو بی بی سی کی اپنی مصدقہ ویب سائٹ ہے bbcurdu.com, اس پر آپ کو اس کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں, یا پھر بی بی سی کیریئر ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو, اگر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے تو پاکستان میں اگر کوئی ایسی پوسٹ نکلتی ہے تو وہ آپ کو اس کا الرٹ بھیجیں گے. ہماری نالج میں بھی کافی اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں, کافی اشتہارات ہمیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں جس میں بی بی سی کا فیک نام استعمال کر کے بھرتیاں کیے جانے کے اعلانات ہوتے ہیں یا تقرریاں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ یقیناً غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. اگر کسی کو بی بی سی میں بھرتی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو اسلام آباد آفس یا اس جو ہماری فری ٹول لائن نمبر ہے اس پر کال کر کے ہم سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
اس کے ساتھ ہی سوار رحمت کو دیجیے اجازت. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں ہی
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, اوروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
انڈیا کے جونیئر وزیر خارجہ ریٹائرڈ جنرل وی کے سنگھ منگل اور بدھ کو خاموشی کے ساتھ شمالی کوریا کے دورے پر گئے. گزشتہ 20 سال میں وہ شمالی کوریا کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین وزیر ہیں. جزیرہ نما کوریا میں امن کی کوششوں کے دوران پیونگ یانگ کا اچانک دورہ کی وجہ سے بعض حلقوں میں یہ تجسس پیدا ہوا ہے کہ کیا وہ کسی مشن پر شمالی کوریا گئے تھے. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
خارجی امور کے وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ کے پیونگ یانگ دورے کے بارے میں بدھ کو اس وقت پتا چلا جب شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی نے جنرل سنگھ کے دورے کی تصویر اور ان کے دورے کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر شائع کی. شام میں انڈین وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ جونیئر وزیر خارجہ شمالی کوریا کی دعوت پر 15 اور 16 مئی کو پیونگ یانگ کے دورے پر تھے. بیان کے مطابق انہوں نے پیونگ یانگ میں وزیر خارجہ سمیت کئی اہم رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان سے کئی شعبوں میں باہمی تعاون و اشتراک کے پہلوؤں پر بات ہوئی. ان کی ملاقات ملک کے سربراہ کم جونگ ان سے نہیں ہوئی. بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنماؤں نے حال میں جنوبی کوریا سے ہونے والے امن مذاکرات اور امن کی کوششوں کا تفصیلی ذکر کیا. انڈیا نے کوریائی خطے میں امن کی کوششوں کی ستائش کی, تاہم اس بیان میں جون میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے سربراہی اجلاس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بدھ کو ہی شمالی کوریا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ شمالی کوریا سے ایک طرفہ طور پر اپنے تمام جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے پر مصر رہا تو وہ سربراہی اجلاس کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوگا. شمالی کوریا سے انڈیا کے سفارتی تعلقات کے 45 برس پورے ہوئے ہیں. پیونگ یانگ میں انڈیا کا سفارت خانہ بھی ہے. حال ہی میں انڈیا نے پیونگ یانگ میں اپنا نیا سفیر مقرر کیا ہے. انڈیا چین کے بعد شمالی کوریا کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. 2 برس قبل دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کا حجم $200 ملین سے زیادہ تھا. گزشتہ برس یہ گھٹ کر $125 ملین کے آس پاس رہ گیا. شمالی کوریا کے خلاف سلامتی کونسل کی نئی پابندیوں کے بعد انڈیا نے کوریا کو کی جانے والی برآمدات پر اپریل سے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. اب صرف کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں ہی انڈیا سے برآمد کی جا سکتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی جانب سے انڈیا پر شمالی کوریا سے تعلقات محدود کرنے کے لیے دباؤ کافی بڑھ گیا تھا. گزشتہ برس امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نئی دلی کے دورے کے وقت انڈین قیادت سے اپنی بات چیت میں شمالی کوریا سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات رکھی تھی, لیکن انڈیا نے امریکہ کی بات ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ امریکہ کے کچھ حلیف ملکوں کے سفارت خانے کوریا میں ہونے چاہئیں تاکہ بات چیت کے کچھ راستے ہمیشہ کھلے رہیں. وزیر خارجہ سشما سوراج نے وزیر خارجہ ٹیلرسن سے کہا تھا کہ امریکہ کو شمالی کوریا سے کئی بار بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کچھ معاملوں کو حل کرنے کے لیے باہمی مذاکرات کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کے لیے بقول ان کے کم از کم وہاں ایک دوست ملک کا سفارت خانہ موجود ہوگا. جونیئر وزیر خارجہ جنرل وی کے سنگھ شمالی کوریا کوئی پیغام لے کر گئے تھے. یا انہوں نے بات چیت کا کوئی متبادل راستہ کھولنے کی کوشش کی ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے، خاص کر اس حقیقت کے پیش نظر کہ انڈیا نے ماضی میں بین الاقوامی معاملات میں اس طرح کا کردار کم ادا کیا ہے۔ لیکن جنرل وی کے سنگھ کے دورے کے خاتمے پر اس کا ذکر آنا اور کسی خاص موقع کے بغیر اچانک ان کا پیونگ یانگ جانا بین الاقوامی امور میں دلچسپی رکھنے والوں میں تجسس پیدا کر رہا ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دورے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس خطے میں انڈیا واحد بڑا ملک ہے جو کوریائی تنازع کا فریق نہیں ہے اور جس کے شمالی کوریا سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
امریکہ کے صدر اور ایک پورن سٹار کے درمیان تعلقات کے معاملے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وکیل کو رقم دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن نے پورن سٹار کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے رقم دی تھی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں سٹومی ڈینیل نامی پورن سٹار کو رقم کی ادائیگی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
پورن سٹار سٹومی ڈینیلز کے ساتھ جنسی تعلقات کا معاملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ صدر ٹرمپ کی سالانہ مالیاتی گوشوارے کی تازہ رپورٹ میں ٹرمپ کے اپنے وکیل کو کی گئی رقم کی ادائیگی کی تفصیلات باضابطہ طور پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ ان دستاویزات میں ٹرمپ کے دستخط ہیں اور انہیں امریکہ کے دفتر برائے سرکاری اخلاقیات یعنی آفس آف گورنمنٹ ایتھکس نے جاری کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سن 2016 میں انہوں نے اپنے وکیل مائیکل کوہن کو $1,00,000 اور $2,50,000 کے درمیان رقم کی ادائیگی کی تھی، لیکن اس تازہ رپورٹ میں یہ نہیں واضح کیا گیا ہے کہ سن 2016 میں ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن کو کسے ادائیگی کرنے کے لیے رقم ادا کی گئی۔ یاد رہے ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن نے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے پورن سٹار سٹومی ڈینیلز کو سن 2016 میں ٹرمپ سے تعلقات کے بارے میں منہ بند رکھنے کے لیے $1,30,000 کی رقم ادا کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ رقم انہوں نے اپنی جیب سے دی تھی، لیکن کچھ دن قبل ٹرمپ کے ایک اور وکیل روڈی جولیانی نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ٹرمپ نے کوہن کو رقم کی ادائیگی کر دی تھی۔ روڈی جولیانی اس مالیاتی گوشوارے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دفتر اخلاقیات ان کے موقف کی تائید کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان تفصیلات کو افشاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
آفس آف گورنمنٹ ایتھکس بیسیکلی اگریڈ ود اس دیٹ اٹ ہیز بین فلی ڈسکلوزڈ۔ آئی ہیو ا لٹل ڈس ایگریمنٹ ود ہم بٹ اٹس ا پیٹی ون۔ آئی ڈونٹ بیلیو اٹ ہیڈ ٹو بی ڈسکلوزڈ ایٹ آل۔
جولیانی کا اصرار ہے کہ صدر ٹرمپ کو چند دن قبل ہی معلوم ہوا کہ ان کے وکیل کو اس سلسلے میں ادائیگی کی گئی تھی۔ پورن سٹار سٹومی ڈینیلز کے وکیل مائیکل اوناٹی اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔
I don't understand exactly what the argument is. What the president signed today states that the reimbursements were made during the year 2017. Are they suggesting that the president reimbursed this money but he didn't know about it? I don't understand. How does somebody reimburse a payment and not know about it?
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسا بیانیہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے جس گوشوارے پر دستخط کیے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادائیگی کی گئی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادائیگی ہو اور اس کے بارے میں علم نہ ہو؟ یہ تھے سٹومی ڈینیلز کے وکیل مائیکل اوناٹی کے الفاظ۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2017 کے سالانہ گوشوارے میں اس ادائیگی کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں ایک تنظیم سٹیزنز فار ریسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس نے وزارت قانون سے مطالبہ کیا تھا کہ پچھلے سال ان اخراجات کو گوشوارے میں نہ شامل کرنے کے سبب تفتیش شروع کی جانی چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے سٹومی ڈینیلز کو دی جانے والی رقم سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے گوشوارے میں ادائیگی کے ذکر کے بارے میں کہا کہ یہ بات شفافیت کی غرض سے ظاہر کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس کا افشا ضروری نہیں تھا۔ تاہم امریکہ کے دفتر اخلاقیات یا او جی ای نے نائب اٹرنی جنرل راڈ روزنسٹائن کو ایک خط میں لکھا ہے کہ مائیکل کوہن کو کی جانے والی ادائیگی کو ظاہر کرنا ضروری تھا، اور یہ بھی کہ روسی مداخلت کی تفتیش سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ راڈ روزنسٹائن مبینہ روسی مداخلت کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے نگراں ہیں جو اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی سربراہی میں جاری ہے۔ مائیکل کوہن بھی اس سلسلے میں ایف بی آئی کی تفتیش کے گھیرے میں ہیں، اور ان کے گھر اور دفاتر پر ایف بی آئی کے چھاپے بھی پڑ چکے ہیں۔
یہ تھا نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ امریکہ کی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی جمناسٹک ٹیم کے سابق ڈاکٹر لیری نصر کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کی جانے والی کھلاڑیوں کو $50 کروڑ معاوضہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ تاہم متاثرہ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے زر تلافی کی ادائیگی پر رضامندی کا اعلان، لیری نصر کی جانب سے جنسی ہراسکی کا نشانہ بننے والی 332 کھلاڑیوں کی نمائندگی کرنے والی قانونی فرم نے کیا۔ ڈاکٹر لیری نصر کو رواں سال جنوری میں طبی معائنے کی آڑ میں جمناسٹک کی 100 کھلاڑیوں کو جنسی طور پر ہراسا کرنے کے جرم میں تقریباً 300 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس اسکینڈل کو کھیل کی تاریخ کا بدترین جنسی ہراسکی کا اسکینڈل کہا جا رہا ہے۔ مشیگن یونیورسٹی اور متاثرین کے درمیان طے پانے والے نکات میں امریکہ کی قومی ٹیم اور قومی اولمپک کمیٹی پر لگائے گئے الزامات پر بات نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیا اس زر تلافی کے بعد یونیورسٹی کے خلاف مجرمانہ تحقیقات ختم ہو جائیں گی یا جاری رہیں گی۔ کھلاڑیوں کی نمائندگی کرنے والی قانونی فرم کے وکیل جان مینلی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس زر تلافی سے امریکہ میں کھیلوں اور تعلیم کے دیگر اداروں کو بھی سخت پیغام ملے گا۔
ہمارے موکلوں کے لیے انصاف کا حصول ضروری تھا، لیکن ساتھ ہی اتنی بڑی رقم امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو پیغام بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے ملازمین ہراسگی جیسے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں اور آپ جان بوجھ کر اس سے آنکھ چرائیں گے بلکہ اسے چھپانے کی کوشش کریں گے، تو آپ پر اتنا بڑا جرمانہ لگے گا جو آپ کے ادارے کو مالی طور پر متاثر کر دے گا۔
کئی متاثرہ کھلاڑیوں کی جانب سے اس بات پر بھی غصے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ یونیورسٹی بھی انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی اور ولی نصر کے معاملے کو نظر انداز کرتی رہی۔ مورگن میکال ایک نوجوان بیلے ڈانسر تھیں جب انہیں ڈاکٹر نصر کی جانب سے جنسی ہراسکی کا سامنا کرنا پڑا۔ مورگن میکال کہتی ہیں کہ زر تلافی کی خبر اچھی ہے، تاہم صرف رقم کا اعلان ہی کافی نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جو متاثرین کو یہ احساس دے گی کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پیسوں کے علاوہ کسی اور مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک مثبت پہلا قدم ہے اور اس کے بعد ہم کھل کر بات کر سکیں گے کہ اگلے اقدامات کیا ہونے چاہئیں۔ مورگن میکال کہتی ہیں کہ جنسی ہراسگی کے خلاف ابھی بہت کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔
میں پیسوں کے لیے اس میں شامل نہیں ہوئی تھی، اس کا مقصد بنیادی اصلاحات تھا، پالیسی میں تبدیلی کر کے کمیونٹی کو شامل کرنا تھا تاکہ ایسا دوبارہ پھر کبھی نہ ہو۔ صاف بات ہے کہ پیسوں سے کچھ نہیں بدلے گا، جس تبدیلی کی ضرورت ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ مجموعی طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ محض پہلا قدم ہے، ہم رکیں گے نہیں، ہمیں ابھی طویل فاصلہ طے کرنا ہے اور ہم اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہیں گے۔
مشیگن یونیورسٹی کے بورڈ کے چیئرمین برائن بریسلن نے تحریری بیان میں کہا ہے کہ تمام متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا، یونیورسٹی کو اس پر بہت افسوس ہے۔
یہ تھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھی نادیہ سلیمان۔ چین میں متعدد افراد رشتہ توڑنے پر اپنے ساتھی کے لیے جدائی کو آسان بنانے کے لیے بریک اپ فیس ادا کر رہے ہیں۔ یہ بریک اپ فیس ہے کیا؟ سنتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرہ فاطمہ سے۔
گزشتہ دنوں چین کے ہانگزو شہر میں پولیس کو ایک ریستوراں میں موجود لاوارس بیگ کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ وہ بیگ جس شخص اس ریستوراں میں اپنی سابق گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا اور وہ رقم بریک اپ فیس کے طور پر ادا کرنا چاہتا تھا۔ چین میں ان دنوں بریک اپ فیس ادا کرنے کا منفرد ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ڈیٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے، اس میں اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ ایسے رشتوں میں ریستوراں میں کھانے پینے سے لے کر تحائف اور چھٹیاں ساتھ بتانے پر ہونے والا خرچ غیر معمولی ہوتا ہے۔ رشتہ ختم ہونے پر اس رشتے پر خرچ کی گئی رقم دل کو بھاری بھی کر سکتی ہے، اسی لیے چین میں ان دنوں ایک لمبے عرصے تک چلنے والے رشتے کے ختم ہونے پر دی جانے والی بریک اپ فیس کو معاوضے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا قانونی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن بریک اپ فیس ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی سے اسی طرح ملتی ہے جیسے طلاق ہونے پر معاوضہ۔ یہ فیس وہ ساتھی ادا کرتا ہے جو رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بچھڑنے والے دونوں ساتھیوں کے درمیان ساتھ گزارا گیا وقت، ایک دوسرے کے لیے کیے گئے اہم فیصلے اور اس رشتے میں خرچ کی جانے والی رقم پر غور کر کے معاوضے کی رقم طے کی جاتی ہے۔
یہ تھیں سمرہ فاطمہ، اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ایلسٹر بیور، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں تہمینہ قریشی سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک کی شناخت سلمان بادینی کے نام سے ہوئی ہے. حکام کے مطابق سلمان بادینی کلدم تنظیم لشکر جھنگلی بلوچستان کا سربراہ تھا. پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کل اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی کے خاص اجلاس میں حصہ لینے کے لیے ترکی روانہ ہو رہے ہیں. یہ اجلاس غزہ میں 55 سے زیادہ فلسطینی مظاہرین کی ہلاکتوں کے بعد بلایا گیا ہے. یورپی یونین نے ایسے قوانین متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے جن کے تحت امریکی پابندیوں کے باوجود یورپی کمپنیاں ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھ سکیں گی. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات تب تک دوبارہ شروع نہیں کیے جائیں گے جب تک دونوں ممالک کے درمیان اختلافات دور نہیں ہو جاتے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.